ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ نکہت امان حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نگہت، کیسی ہیں؟
وعلیکم السلام بہجت، بالکل ٹھیک ٹھاک، امید ہے آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔
بالکل، سوائے اس کے کہ آج اس وقت جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، اپنے سننے والوں کو بتانا چاہیے، یہاں بہت صبح ہوتی ہے اور پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت 10 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ ہم لوگوں سے 10 گھنٹے آگے ہیں۔
بالکل، یہ ٹائم ڈفرنس بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو بھی تھوڑا زیادہ ارلی آنا پڑتا ہے اور مجھے تھوڑا لیٹ رکنا پڑتا ہے، یہ صورتحال تو ہے بالکل۔ لیکن دیکھیں، ہم اپنے سامعین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام انہیں کے لیے لے کے آئے ہیں، تو ہم خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں۔
بالکل درست کہا۔ تو اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم جو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کا مختصر میں تعارف کرا دوں۔
جی بالکل، آپ بتائیے۔
سعودی عرب گزشتہ کچھ دنوں سے دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس میں کلیدی خبروں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں تازہ ترین پیش رفت پر بین الاقوامی برادری اور امریکہ کا رد عمل کیا ہے، آپ کے لیے ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ کے دفاعی بجٹ پر، ایک ایسے وقت پر جب بجٹ خسارے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ سیگمنٹ ہے ہماری، بچوں کی شرح اموات کے بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کو سنوائیں گے۔ پھر ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، موٹر گاڑیوں کی بیٹریاں کیا خود کو چارج کر سکیں گی؟ اور یہاں ورجینیا ریاست میں بڑی دلچسپ صورتحال رہتی ہے، بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس بار کیا ہوا کہ دادا گنج بخش کا عرس ہوا، اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، آپ کو وہیں لیے چلیں گے۔ اور آخر میں الیکشن ڈے کے حوالے سے، یعنی امریکہ کے الیکشن ڈے کے حوالے سے تیار کی ہوئی ایک دستاویزی فلم کی رودات سنوائیں گے۔ تو یہ تھا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے وہ رپورٹیں جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم نگہت کی طرف، جو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کے جو مشترکہ پیشکش کے پروگرام صدائے جہاں میں کیا سنوا رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیل بتائیں گی۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ بہجت، آپ نے بہت زبردست لائن اپ ہمارے سامعین کو سنوایا، اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک بھی اسی طرح مختلف موضوعات پر اس ہفتے کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے، نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں، شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تفصیلات آپ جان سکیں گے ایک رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیرا اکبر سے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے انٹرنیشنل چلڈرن پیس ایوارڈ کے لیے انہیں نامزد کیا گیا ہے، اور ہیرا اکبر بھی ان 8 پاکستانیوں میں شامل تھیں جنہیں نامنیٹ کیا گیا تھا، اور ان 8 میں سے اب ہیرا اکبر فائنلسٹ میں شامل ہو گئی ہیں۔ جو 5 فائنلسٹ ہیں ان میں ہیرا کا بھی نام ہے، اور ان میں سے 3 کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ ہیرا کے تاثرات آپ جان سکیں گے ایک رپورٹ میں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے اسموک سے صحت پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں صبح پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے بری طرح اسموک کی لپیٹ میں ہیں۔ طبی ماہرین آپ کو بتائیں گے کہ اس موسم میں کیسے بچا جائے مختلف بیماریوں سے۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی سوشل میڈیا کی، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا پر جو معلومات شیئر کی جاتی ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا آپ کو ہم نے مختصر سا خلاصہ بتایا، اور پروگرام کی رپورٹس کا ہم آغاز کریں گے، اور پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور ان سے جانتے ہیں سعودی عرب میں جو حالیہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتا رہی ہیں۔
جی نگہت، آج کل سعودی عرب بڑی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم وہاں متعارف کرائے جانے والی اصلاحات کا تذکرہ ہی کر رہے تھے کہ انسداد بدعنوانی کمیٹی کی طرف سے کلیدی شخصیات کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی رد عمل کیا ہے، امریکہ اپنے اس حلیف کو درپیش حالات کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ اعلی عہدیداروں اور شاہی خاندان کے ارکان کے خلاف مقدمات منصفانہ اور شفاف طریقے سے چلائے۔ یہ رد عمل ہفتے کے روز سعودی شاہ سلمان اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے کی جانب سے اعلی ترین سعودی عہدیداروں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی ایک بھرپور کاروائی کے بعد سامنے آیا۔ امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کی سفارتی نمائندہ ہیں سنڈی زائن، ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں آپ کے لیے یاسمین جمیل۔
سعودی عرب میں شاہی خاندان کے دوسرے افراد اور حکومت کے وزراء اور سرمایہ کاروں کے ساتھ دنیا کے ایک امیر ترین شخص سعودی شہزادے الولید بن طلال کی اچانک گرفتاریوں سے ہونے والی ڈرامائی تبدیلیوں نے پورے مشرق وسطی میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ یہ تمام گرفتار افراد ریاض رٹس کارلٹن ہوٹل میں زیر حراست ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پکڑ دھکڑ کے لیے ٹویٹر پر اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نورٹ نے اس رد عمل کا اظہار کیا. ہم سعودی عہدیداروں کی اس بارے میں مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ بدعنوان عہدیدار رہے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ وہ یہ کارروائی منصفانہ اور شفاف طریقے سے کریں گے. ہم سعودی حکومت پر ایسا کرنے پر زور دیں گے. میرے پاس اس بارے میں آپ کے لیے بہت زیادہ معلومات نہیں ہوں گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا امریکی محکمہ خارجہ صدر ٹرمپ کی توثیق سے متفق ہے تو انہوں نے یہ سوال وائٹ ہاؤس سے پوچھنے کے لیے کہا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی قیادت بدعنوانی کے خاتمے اور اپنے روایتی حریف ایران سے نمٹنے سمیت متعدد چیلنجوں سے جرت مندانہ طریقے سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے. بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے ہادی امر کہتے ہیں اس لیے یہ گرفتاریاں کم از کم تکنیکی اعتبار سے بدعنوانی کے خلاف پکڑ دھکڑ کے زمرے میں آتی ہیں. جس چیز نے چونکا دیا ہے اور جس کا ایک ملا جلا اثر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں انتہائی ممتاز شخصیات کی ہوئی ہیں. ان گرفتار افراد میں $1 ٹریلین کی دولت کی حامل ایک شخصیت شامل ہے جو امریکہ میں بہت معروف ہے اور دوسرے بہت سے ممتاز افراد بھی شامل ہیں. آپ تصور کریں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ امریکہ میں ایک دن صبح اٹھیں اور آپ کو معلوم ہو کہ بل گیٹس اور وارن بفٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا اس سے آپ کی معیشت پر اعتماد قائم رہے گا؟ یہ الفاظ تھے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے ہادی امر کے. جب محکمہ خارجہ کی ترجمان سے پوچھا گیا کہ آیا انہیں یہ تشویش ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ گرفتاریاں عدم استحکام پیدا کر سکتی ہیں تو مس نورٹ نے اس کی ذمہ داری علاقے کے اہم کرداروں پر ڈال دی. میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں کہ خطے میں عدم استحکام کی زیادہ تر ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور ہم ایران کی سرگرمیاں دیکھ چکے ہیں. ہم یمن میں ایران کی سرگرمیاں دیکھ چکے ہیں. ہم شام میں ایران کا ہاتھ دیکھ چکے ہیں. ہم ایران کا ہاتھ دوسرے مقامات پر دیکھ چکے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے. اب جبکہ لبنانی وزیراعظم سعد حریری اتوار کو مستعفی ہو رہے ہیں سعودی عرب کے کچھ ماہرین کو خطے میں کسی تنازع کے امکان کے بارے میں تشویش ہے جو یمن میں پہلے ہی پیدا ہو رہا ہے. امر کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ٹلرسن اس مسئلے کو کم کر سکیں گے.
I believe that Secretary Tillerson also has the knowledge and ability to do this that he
میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ ٹلرسن ایسا کرنے کے لیے وہ علم اور صلاحیت رکھتے ہیں جو وہ ایگزون میں اپنے برسوں کے تجربے سے اپنے ساتھ لائے ہیں جہاں وہ خلیج کی ریاستوں کے درمیان مسابقت اور تنازع سے پہلے ہی نمٹ رہے تھے. میرے لیے سوال یہ ہے کہ آیا صدر ٹرمپ اسے پسند کریں گے یا نہیں. امر کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ مشرق وسطی میں اسی طرح کی نمایاں تبدیلیوں کے منصوبے رکھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے امریکہ کی ملکی سیاست میں تبدیلی کے حوالے سے کیا ہے تو یہ ایک خطرناک کھیل ہو سکتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو یہ پہلی رپورٹ ہماری تھی سعودی عرب کے بارے میں, ہم نے آپ کو سنوائی. اور اب ہم چلیں گے پاکستان ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں نگہت کے پاس. اور پاکستان سے آج کل ایک دو نہیں کہیں کلیدی ایشوز ہیں جو میڈیا آؤٹ لیٹس کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمے کا معاملہ ہو یا پھر انتخابی سرگرمیوں کا یا پھر نئی حلقہ بندیوں کا. تجزیہ کار اور ماہرین ان موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کی ان آرا کو آپ تک پہنچاتے بھی ہیں. آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اس سلسلے میں آج ہمیں کیا تفصیلی رپورٹ سنوا رہا ہے.
بہت شکریہ بہجت. پاکستان کی جو 14ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا وہ 1 جون 2013 کو ہوا تھا. اس حساب سے 31 مئی 2018 کو اس اسمبلی کی میعاد ختم ہو رہی ہے جس کے بعد 2 ماہ کے اندر انتخابات ہونا ہے, یعنی انتخابات میں اب صرف 9 ماہ سے کم عرصہ رہ گیا ہے. لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ نئے انتخاب سے قبل نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم لازم ہے. 10 نومبر سے پہلے پہلے آئینی ترمیم ہو جانی چاہیے. ملک میں ہونے والی 2017 کی مردم شماری کے حتمی نتائج کا بھی اعلان مئی کے مہینے میں کیے جانے کا امکان ہے اور اس سے نئی حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات نہیں کروا سکتی اور نئی حلقہ بندیاں آئینی ترمیم کے بغیر بھی نہیں ممکن. دوسری جانب نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کی آئینی ترمیم پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کے متعدد اجلاس ہوئے جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے اور ان میں ڈیڈ لاک برقرار ہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مردم شماری کے عبوری نتائج پر تحفظات دور کیے بغیر الیکشن کروانے سے انکار کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد آئندہ عام انتخابات کو لے کر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اس تمام تر صورتحال کو ماہرین کس طرح دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے ریاض میسن نے. آئیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں.
محکمہ شماریات کے سربراہ آصف باجوہ کے اس بیان پر کہ مردم شماری کے حتمی نتائج مارچ اپریل کی بجائے مئی میں شائع ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے اس حکم پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا کہ اگلے عام انتخابات وقت پر اور نئی مردم شماری کے نتائج کے تحت ترتیب دی گئی حلقہ بندیوں کے مطابق منعقد کیے جائیں. انتخابات وقت پر کرانے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی. پارلیمانی پارٹیاں آئینی راستہ ڈھونڈنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. آئینی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اگر انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے مطابق نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی.
کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب سینسس ہو جائے اور اس کے آفیشیل ریزلٹس اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کر دی جائے. تو اس وقت تک آپ کو ایکشن لینے کی دستور کے مطابق ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کا سینسس نہ ہو جائے اور اس کے ریزلٹ آفیشیلی اناؤنس نہ ہو. تو دستوری طور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ پیدا ہوگا جب مارچ اپریل میں وہ آفیشیل ریزلٹ جاری ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی اور الیکشن اس کے بغیر ہوں گے، تو پھر ایک دستور کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ حلقہ بندیاں ہو سکے، اور ہم دستور میں ترمیم کر دیں کہ آفیشیل ریزلٹ کی بجائے عبوری ریزلٹ کے بیسس پہ ہی حلقہ بندیاں ہو جائیں. ایک تو حل یہ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا حال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن پہ امینڈمنٹ اس طرح سے کر دیں کہ اس دفعہ ایکسپشن ہوگی اور اس دفعہ وقت نہیں ہے، پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق ہی چلے گا کام. دوسرا حال یہ ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ کر لیں، لیکن اتفاق کے رائے نہیں ہے، ہوگا تو جب ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل ہوگی نا پوری چیز. تیسرا حال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیج دیں کہ صاحب یہ کیفیت پیدا ہوگی، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم یہ حل کر لیں. تو سپریم کورٹ انہیں اس حل کی اجازت دے، سپریم کورٹ میں پھر چیزیں چیلنج نہیں ہو سکیں.
الیکشن کمیشن نے آئین میں ترمیم کے لیے 10 نومبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی. تاہم نہ صرف سوموار کو قومی اسمبلی کا سیشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، بلکہ پارلیمانی پارٹیاں سپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں اجلاسوں میں آئین میں ترمیم کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہو گئیں. انتخابی عمل پر نظر رکھنے والے مدثر رضوی کا کہنا ہے کہ آئینی بحران سے بچنے کا حل شماریات ڈویژن کے پاس ہے.
نہیں، ڈیڈ لاک کی بات ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو 51 سب کلاس 5 آرٹیکل ہے اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ سینسس آفیشلی پبلشڈ. آفیشلی تو پبلش ہوا نہیں ہے ابھی، آفیشلی پبلش ہوگا اگلے سال اپریل مئی میں جا کے. تو یہ ڈیڈ لاک تو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ پروویژنلی پبلش ڈیٹا پہ ہم کہہ رہے ہیں ڈیلیمیٹیج کر دیں. پروویژنالٹی ڈیٹا کی پہ ڈیلیمیٹیشن تو نہیں ہو سکتی نا. پروویژنل ڈیٹا خالی ڈسٹرکٹ اور پروونسز کی پاپولیشن دے رہا ہے، سینسس بلاک وائز تو پاپولیشن آتی نہیں. جب تک سینسس بلاک وائز پاپولیشن نہیں آئے گی تو ڈیلیمیٹیشن کیسے ہوگی؟ ہاں، اور اگر سینسس بلاک والی پاپولیشن الیکشن کمیشن کو ایف بی ایس دے دیتا ہے تو وہ پھر آفیشیل پبلیکیشن ہو گئی، پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ لیجسلیشن لے آئے نا، پارلیمنٹ کہے کہ اگلے ایک مہینے میں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہمیں ڈیٹا آفیشیلی پبلش کر دے، آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی.
کسی محکمے کی غفلت کی وجہ سے جمہوری عمل متاثر نہیں ہونا چاہیے.
لا میں ابھی بھی پروویژن ہے کہ الیکشن کمیشن جب دل چاہے کانسٹیچوئنسیز کو ایگزسٹنگ ڈیٹا پہ ماڈیفائی کر سکتا ہے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد اس ساری صورتحال کا ذمہ دار محکمہ شماریات کو قرار دیتے ہیں.
اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ شیڈول منگا لیں آصف باجوہ صاحب جو چیف کمشنر ہیں شماریات ڈویژن کے، کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کرایا تھا، اس لیے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جی الیکشن کا سسٹم جو ہے متاثر نہیں ہوگا، حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی اور یہ سارا ہم وقت کے اوپر جو ہے سارا ڈاٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو دے دیں. اگر اس ٹائم آصف باجوہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہتے جی ہم اس کو اپریل سے پہلے نہیں دے سکیں گے، تو ممکن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دوسرا کوئی لائبل اختیار کرتی یا روڈ میپ دیتی. شماریات ڈویژن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو گھبرا دیا ہے اور انہوں نے حقائق چھپائے ہیں और जल्दबाजी में किया है या वो घबरा गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स पर या उनके ऑर्डर पर, क्या उन्होंने अपने मिनिस्टर से इस आजदार साहब से वो समरी मंजूर करवाई थी, ये सारा बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है।
पिछले आम इंतखाबात वाली हल्का बंदियों को नई मर्दमशुमारी की आरजी रिपोर्ट के मुताबिक अपग्रेड कर दिया जाए तो इंतखाबात वक्त पर कराना मुमकिन हो जाएंगे।
हल्का बंदी का आराम से तसली से 2002 अपडेट कर दे, जहाँ पोलिंग स्टेशन जब पहले हल्का 3 लाख बनता था वोटर्स के ऊपर, अब 4 लाख का हो जाएगा, जहाँ आबादी 6 लाख की थी 8 लाख हो जाएगी, बस इसमें कोई मसला ही कोई नहीं।
इस वक्त जब पाकिस्तान में मुल्क के मुआशी और इंतजामी मसाइल के पैदार हल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत के क्याम की बातें हो रही हैं, आम इंतखाबात के वक्त पर इनकाद के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। पार्लिमानी सियासी पार्टियां इस बात पर तो मुसर हैं कि इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं, लेकिन इस हवाले से आईनी रास्ता तलाश करने में फिलहाल नाकाम नजर आती हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क के लिए रियाज मिसन।
جی پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پر ختم ہوا، پروگرام کے دوسرے حصے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹورک سے۔
ویلکم بیک، آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلیں۔ امریکہ میں بجٹ خسارے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور خسارہ جو بجٹ کا ہے وہ بہت خطیر ہے یہاں پر بھی، اور ہر انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قومی بجٹ خسارے سے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں جان چھوڑا لیں گے، لیکن 2018 کے لیے کانگریس کو بھیجے جانے والے بجٹ میں انہوں نے نئے ملٹری کے لیے $700 ارب تجویز کیے، جو کہ ڈیفنس بجٹ کی حد سے ہی باہر ہے۔ 6 سال پہلے اوباما حکومت میں ڈیفنس اخراجات پر حد متعین کر دی گئی تھی، جس کے تحت حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں یا تو کٹوتیاں کی جائیں گی یا پھر دفاع پر خرچ کیے جانے والے ہر ڈالر کے بدلے اندرون ملک سماجی پروگراموں پر بھی اتنا ہی خرچہ بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ وضاحت بھی کرتے چلیں کہ بجٹ کی منظوری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا عمل جاری ہے، اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے سبا شاہ خان نے، آئیے سنتے ہیں۔
امریکی ڈیفنس بجٹ اپنی حد سے تجاوز کرنے کو ہے، ایسا ہونے کی صورت میں جنوری کے مہینے سے دفاعی اخراجات میں کٹوتی کا عمل از خود شروع ہو جائے گا، جس کا اثر جنوبی ایشیائی خطے کے لیے امریکی حکمت عملی پر پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا پاکستان کے لیے خطے میں صورتحال بدل سکتی ہے؟
ہم افغانستان میں اپنے آپشنز پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے بغیر جاری نہیں رکھ سکتے، اور صدر ٹرمپ نے پاکستانی ملٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اچھی حکمت عملی وضع کی ہے، اور وقت کے ساتھ اگر ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی تو ملٹری کے لیے خوش اسلوبی سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔
سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ ہم کچھ لو اور کچھ دو کی ماضی کی پالیسی اپنا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ بدلنا پڑے۔
اس وقت بجٹ امریکی سینٹ میں زیر غور ہے، لیکن اس پر اتفاق رائے اتنا آسان نہیں، کیونکہ دفاعی بجٹ کی لڑائی میں ایک طرف تو وہ ہیں جو کھل کر دفاع پر خرچ کرنے کے حامی ہیں، اور دوسری جانب وہ جو مالی اخراجات کم کرنے کی جانب مائل ہیں، اور دونوں ہی اپنے موقف پر ڈٹے نظر آتے ہیں۔
اگر ہم فوج کے لیے فنڈنگ نہیں حاصل کر سکتے تو افغانستان، عراق، شام اور شمالی کوریا کو روکنے کے لیے وہ کس طرح خوش اسلوبی سے کام کرے گی؟
کانگریس میں اپنے 17 برسوں میں میں نے اتنی بد نظمی کا شکار ادارہ نہیں دیکھا، تو پینٹاگون کے لیے کچھ کٹوتی اتنی بری بات نہیں، اس سے وہ نئی حکمت عملی اور تخلیقی انداز سے سوچنے پر مجبور ہوں گے۔
نیو امریکا کے جان ڈیمسی کے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ ڈیفنس بجٹ میں ممکنہ کٹوتی سے ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج کے خفیہ پروگرامز کی فنڈنگ کے لیے بنائے گئے اوکو یعنی اوورسیز ایمرجنسی آپریشنز فنڈ کا سہارا لے گی، کیونکہ یہ 2011 کے بجٹ ریگولیٹوری ایکٹ کے تحت لازمی کٹوتی سے مستثنا ہے۔
My understanding is that the OCO funds
میرے خیال میں اوکو فنڈز کی درخواست پوری کر دی جائے گی۔ در حقیقت کنٹینجنسی آپریشنز فنڈز چند سالوں میں بڑھ گئے ہیں اور انتظامیہ ایسا لازمی کٹس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔
اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کاٹیں گے تو آپ کو ڈپلومیسی کی کمی ملٹری سے پوری کرنی پڑے گی۔
امریکہ کے دفاعی خرچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 ترقی یافتہ ترین ممالک کے دفاعی خرچ کو جمع کیا جائے تو بھی یہ امریکی دفاعی خرچ سے کم ہے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں کٹوتی، خطے کے پارٹنرز پر بڑھتا ہوا انحصار اور فوج کو وسیع اختیارات دینا، بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ اپنی بساط سمیٹنے کو ہے، کم از کم اگر مستقبل قریب میں نہیں تو مستقبل بعید میں ضرور، اور یہ بھی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں میں سے ایک ہے۔ صبا شاہ خان، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب ہم چلتے ہیں پھر نگہت کے پاس۔ نگہت ہمیں ایک نو عمر لڑکی سے ملوا رہی ہیں جن کو انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ جی نگہت، تفصیل بتائیے گا سننے والوں کو۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ طالبہ ہیں ہیرا اکبر، ان کو انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ہیرا اکبر اپنے علاقے میں بچوں پر اسکولوں میں ہونے والے تشدد کے خلاف کام کر رہی ہیں اور انہیں اسی بنیاد پر اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ہیرا اکبر سوات میں چلڈرن اسمبلی کی اسپیکر بھی ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اس سے قبل نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی بھی اس اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں، اور 2013 میں انہیں بھی انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ہیرا اکبر بھی ملالہ کی طرح آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور بچوں کے حقوق کے لیے اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتی ہیں۔ انٹرنیشنل پیس پرائز ایوارڈ ہے، اس کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ اس میں جو نامزد کیا گیا تھا دنیا بھر سے 55 ممالک سے 151 بچوں کو، اور اس میں جو فائنلسٹ ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان میں 5 جو فائنلسٹ ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں، جن میں سے 3 کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا، اور پاکستان سے 8 جو بچے تھے وہ نومینیٹ ہوئے تھے، ان میں سے ہیرا اکبر صرف منتخب ہوئی ہیں اس ایوارڈ کے لیے۔ ہیرا اور ان کے والد کے تاثرات جانے ہیں ہمارے رپورٹر ناصر عالم نے، آئیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔
سوات کی 7ویں جماعت کی طالبہ 14 سالہ ہیرا اکبر کو بچوں پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے پر انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ہیرا اکبر کے علاوہ اس پرائز کے لیے کئی ممالک سے 169 بچوں کی نامزدگی بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ہیرا اکبر کے ساتھ ان کی رہائش گاہ سعید الشریف میں نشست کا اہتمام کیا۔ ہیرا اکبر نے ایوارڈ کے لیے اپنی نامزدگی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ شروع ہی سے بچوں پر تشدد کے خلاف آواز اٹھاتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ بعض اسکولوں میں ٹیچر بچوں پر تشدد کر رہے ہیں جس کے سبب وہ اسکول جانے سے کتراتے ہیں۔ ہیرا اکبر نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بتایا کہ وہ لیکچرر بن کر بچوں کو زیوری تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتی ہے۔
میں لیکچرر بنوں گی اور سوشل سیکٹرز میں کام کروں گی۔ میں بچپن سے چائلڈ رائٹس کمیٹی میں کام کرتی آ رہی ہوں، اور میں نے ایسے قوم سے بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھایا ہے۔ جی، اس میں 169 نے اپلائی کیا تھا، اور اس میں پاکستان میں جو تھا 8 نے اپلائی کیا تھا، اور اس میں صرف میں سلیکٹ ہو گئی، اور اس میں 7 نامینیٹ ہو گئے ہیں، اس میں بھی ہوں، اور صرف پاکستان سے صرف ایک ہی میں ہوں، پاکستان سے اور کوئی نہیں ہے۔
ہیرا کے والد اکبر نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کی ایوارڈ کے لیے نامزدگی پر کافی خوشی ہے اور وہ ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بدستور جاری رکھیں گے۔
یہ حقیقتاً اعزاز کی بات ہے تمام پاکستان کے لیے اور تمام پاکستان کے بچوں کے لیے کہ میری بیٹی اس کم عمری میں اس نے بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور وہ آج بھی میدان عمل میں میرے ساتھ کھڑی ہے۔ جو ٹیلنٹ میری بچی میں موجود ہے اس کے مطابق میرا پوری سپورٹ ہے اس کے ساتھ، اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ وہ دن دور نہیں جب وہ بین الاقوامی سطح پر بھی بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی۔
ہیرا اکبر اس وقت سوات چائلڈ اسمبلی کی اسپیکر ہے۔ ہیرا سے قبل ملالہ یوسف زئی بھی اسی اسمبلی کی اسپیکر تھی۔ ہیرا کی ایوارڈ کے لیے نامزدگی سے نہ صرف ان کے والدین بلکہ علاقے کے عوام بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک سوات.
جی ہیرا اکبر اور ان کے والد کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران بچوں کی شرح اموات میں جو کمی ہوئی اس میں کافی پیش رفت دیکھی گئی. اور یہ پہلا موقع ہے کہ بچوں کی اموات کی تعداد 60 لاکھ سے کم ہو گئی. اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ ہے یہ. اور لیکن ادارے کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ان اموات کو روکا جا سکتا ہے, مزید اموات کو روکا جا سکتا ہے. یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے کیرل پیئرسن نے. دنیا میں گزشتہ 25 برسوں میں بچوں کی شرح اموات میں کمی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی. یہ پہلا موقع ہے کہ بچوں میں اموات کی تعداد 60 لاکھ سے کم رہی. لیکن اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ابھی بھی بیشتر اموات کو روکا جا سکتا تھا. کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق 1990 میں دنیا میں روزانہ مرنے والے بچوں کی تعداد 35,000 تھی. گزشتہ سال یہی شرح 15,000 ہو گئی, جو عالمی سطح پر اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں بڑی کمی کے طور پر سامنے آئی. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO میں ڈاکٹر فلیویا بستریو اس کوشش کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پیش رفت اچھی ضرور ہے لیکن کافی نہیں.
I need to stress that these deaths can be prevented.
کہ اس بات پر ہم زور دینا چاہتے ہیں کہ ان اموات کو بھی روکا جا سکتا تھا. جو سائنسی علم اب ہمارے پاس ہے اور روک تھام کے جو وسائل اور طریقے ہمارے پاس موجود ہیں ان سے ان اموات کو روکا جا سکتا تھا. اور یہی المیہ ہے. اقوام متحدہ کی نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر سال 5 سال سے کم عمر کے بچے لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں. ان میں سے بیشتر کی اموات کی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی روک تھام کی جا سکتی ہے. ان میں نمونیا اور اسہال جیسے امراض ہیں. ان میں سے تقریباً نصف کیسز میں غذائی قلت کا بھی کردار بہت بڑا ہے. اگرچہ اب مزید بچے 5 سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں, ڈاکٹر بسٹرو توجہ دلاتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 46% اموات بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد ہوتی ہیں.
And those deaths in the first months of life, they are caused by preterm birth.
ڈاکٹر بسٹیو کا کہنا ہے کہ یہ اموات عمر کے پہلے 5 ماہ کے دوران ہوتی ہیں, جس کی ایک وجہ بچے کی وقت سے پہلے پیدائش ہے. اس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے اور پھر وہ کئی طرح کی انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کے مختلف اعضاء میں مایا مادے ہوتے ہیں, لیکن پیدائش کے بعد اگر بچہ ان کی وجہ سے سانس نہ لے سکے اور بچے کی پیدائش میں مدد دینے والے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بچے کی سانس کی نالیوں کو کیسے صاف کرنا ہے, تو پھر اس سے بھی بچے کی موت ہو سکتی ہے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا بالغوں کے مقابلے میں ملیریا سے مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ افریقہ اور ایشیا کے بہت سے حصوں میں بچوں کی شرح اموات میں اضافے کا باعث ہے. تاہم اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کچھ امید افزا باتیں بھی ہیں کہ اب زرد بخار اور ملیریا کے لیے ویکسین کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں بچانا ممکن ہو گیا ہے. تنزانیہ جیسے ملکوں میں ہوا کی آلودگی پر قابو پایا گیا ہے اور پینے کا صاف پانی فراہم کرنے سے صورتحال بہتر ہو گئی ہے. بچوں کی اموات میں کمی کی شرح میں اضافے کے باوجود متعدد مسائل بدستور باقی ہیں. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر موجودہ رجحانات جاری رہتے ہیں تو 5 سال سے کم عمر کے 60 لاکھ بچے اب سے لے کر 2030 کے دوران موت کا شکار ہو جائیں گے, اور ان میں نصف تعداد نوزائیدہ بچوں کی ہوگی. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بچوں کی شرح اموات کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی، تو بہجت یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان کا شمار جو ہے بچوں کے لحاظ سے طبی سہولیات اور غذائی قلت کے شکار ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کی وجہ سے پہلے نمبر پر ہے، جو کہ افسوسناک ہے. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1000 بچوں میں سے تقریباً 70 کے قریب بچے پیدائش کے پہلے ہفتے کے دوران وفات پا جاتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بچوں کی شرح اموات میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں اس پر اچھے سے کام ہو.
اچھا نگہت، صحت ہی کی بات ہوئی تو آج ایک بڑی اچھی رپورٹ ہے جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے آپ لے کے آئی ہیں. تو یہاں ہم جب پاکستان میڈیا کی رپورٹیں سنتے ہیں یا ٹیلیویژن پر دیکھتے ہیں تو حد نظر تک پھیلا ہوا غبار توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور جسے اسموک نام دیا گیا ہے. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کی بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے، دیکھ رہی تھی تو لوگوں نے بڑے دلچسپ ترجمے کیے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فوگ تو دھند ہے لیکن اسموک جو ہے وہ اندھا دھند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مطابق دھند اور اسموک کی وجہ سے موسم کی انتہائی خراب صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات پروازوں کی آمد و رفت کے اوقات میں رد و بدل بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کئی مسائل کے ساتھ ساتھ صحت کے اوپر بھی کا اثر پڑتا ہے. یہ کیا اثرات ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں ہمارے سننے والوں کو.
جی بالکل، صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہی، لیکن تھوڑا سا یہ میں بتاتی چلوں، جو پاکستان کے جو علاقے اس وقت متاثر ہیں اسموک کی وجہ سے، ان میں جو صوبہ پنجاب ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ سندھ کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید اسموک ہے. ویسے تو ہر سال ہی موسم سرما کے ساتھ ہی ملک کے بالائی اور وسطی حصے دھند کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، مگر یہ جو سلسلہ دیکھا جا رہا ہے وہ گزشتہ سال سے سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور ہر سال یہ سلسلہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. انسانی صحت پر اس کے پڑنے والے اثرات کے بارے میں ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے معلومات حاصل کی ہیں طبی ماہرین سے، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو انہی کی زبانیں سنواتے ہیں.
پاکستان کے بالائی اور وسطی حصے اس وقت اسموک اور دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے نزلہ، کھانسی، زکام اور مختلف انفیکشنز پھیل رہے ہیں. اسموک بننے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج، صنعتی پلانٹس اور فصلیں چلانا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر راؤ سہیل بتاتے ہیں،
اسموک جو ہے بیسیکلی ایک ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو دھوئیں کی وجہ سے ڈفرنٹ کائنڈ آف کی وجہ سے ایٹموسفیئر میں یہ پارٹیکل جو ہے نا رک جاتے ہیں، اور ساتھ ایڈڈ ہوتا ہے کہ بارشیں نہ ہوں تو وہ ہوا کے اندر موجود رہتے ہیں. اور آج کل کیونکہ فصلوں کی کٹائیوں کا دن تھا تو لوگوں نے فصل کاٹنے کے بعد اسپیشلی گندم وغیرہ انڈیا کے اندر بھی اور پنجاب کے ایریا میں بھی انہوں نے نارملی پریکٹس یہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ سارا ایٹموسفیئر جو ہے نا ہزاروں ٹنوں کے حساب سے گندم کٹائی کے بعد وہ سموک جو ہوتی ہے وہ ایئر میں چلی جاتی ہے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھتی نہیں ہے.
اسموک انسانی جسم کے کن کن حصوں کو متاثر کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر سہیل نے بتایا،
اسموک کے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس میں وہ جہاں جہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں، جس طرح آنکھوں میں ہوگا یا ناک کے نوسٹرلز میں جائے گا، اور اسی طرح سانس لیں گے تو پھیپھڑوں میں جائے گا، تو وہ اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں ناک، آنکھوں کی، گلے کی اور چیسٹ کی کافی زیادہ پھیل رہی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کو لنگس کی تکلیف ہے یا اپر ریسپائریٹری ڈسارڈرز ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور الرجی والے جو پیشنٹس ہیں.
ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں کہ اسموک سے انفیکٹڈ لوگوں کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹیز شروع ہو جاتی ہیں، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نا الرجی کے اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو جن کو آلریڈی کرونک ہوتی ہے ان کا ایئر انٹری کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ برونکوسپازم ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو ارجنٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیسٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ کیونکہ ڈرائی بھی ویدر ہے، اس میں وائرل کنڈیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ پھر ملٹیپل پرابلمز بن جاتے ہیں لنگس کے.
ڈاکٹر سہیل کا کہنا ہے کہ اسموک سے بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
بچوں کو بھی وہی آئیز ایکسپوجر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہی سیم ہوتی ہے، وہ زیادہ بلکہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ پرابلم ہے اسموک اور جو ہے فوگ دونوں مکس ہو گئے، تو وہ جو ہے نا دونوں خطرناک ہیں فار چیسٹ انفیکشن، اسپیشلی بوڑھے لوگ اور بچے جو ہیں وہ زیادہ متاثر.
ڈاکٹر سہیل اس موسم میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیتے ہیں.
کوشش کریں کہ کم سے کم ایکسپوجر کریں باہر کے وقت، اور ناک اور گلے کو صاف رکھیں، کئی دفعہ دن میں صفائی کریں تاکہ پارٹیکل جو سٹک ہو گئے آنکھوں میں یا گلے کے اندر یا لنگز کے اندر جا رہے ہیں ان کو اوائڈ کریں، اور باہر نکلتے ہوئے ماسک یوز کریں، اور جو اسپیشلی پیشنٹ ہیں ایسمے کے یا جن کو کرونک لنگ ڈیزیز ہے وہ منیمم باہر نکلے، اور گاڑیوں میں اگر بیٹھے ہیں تو وہ شیشے چڑھا کے رکھیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی جو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اویلیبل کریں ہاسپٹل کے قریب، اگر ان کو آکسیجن کی یا نیبولائزیشن کی ضرورت ہے تو وہ پوری ہو سکے.
صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے اس موسم میں کیا چیزیں کھانی چاہیے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل نے بتایا،
لیکوڈ جو ہے زیادہ سے زیادہ لیں، اور اس کو بھی یہ ہے جس طرح سکن صاف رکھیں تاکہ سکن کی بھی جو بریدنگ ہے وہ صحیح ہوتے ہو سکے، اور جو ہے سوپ وغیرہ پئیں، اور ٹھنڈا جو ہے مشروبات کو ذرا وائڈ رکھیں، کھٹی چیزیں اور گھی والی تلی والی چیزیں نہ کھائیں. لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں تو وہ جو ہے سانسوں کی اور پھیپھڑوں کی اور ان چیزوں کے سارا جمنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ انفیکشن کازز کرتے ہیں. اور اسپیشلی یہ سموسے پکوڑے اور چاٹس وغیرہ کو اس سیزن میں اوائڈ رکھیں جب تک یہ بارش نہیں ہوتی. جب بارش ہوگی تو یہ جو ایئر میں پالوشن ہے، پالوٹیڈ پارٹیکلز ہیں، یہ سیٹل ہوں گے تو پھر جا کے یہ ویزیبلٹی اور پھر یہ انفیکشن وغیرہ کافی کم ہو جائیں.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے بھی بات چیت ہوگی اور ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے. جیسا کہ نگہت نے آپ کو وقفے سے پہلے بتایا کہ اس وقت ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے آپ کو ایک رپورٹ سنوانے والے ہیں. آج کل سائنسی اختراعات میں جس تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے وہ ذہن کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے. وہ مصرع آپ کو یاد ہے نا، حیران ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو اب ذرا اس کو تبدیلی کر کے دیکھتے ہیں، حیران ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. تو بس ایسے ہی گاڑیوں میں بھی جدت کی گئی ہے، نئی صورتیں ہیں، اڑنے والی گاڑیاں ہیں، بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، اور اسی طرح بہت کچھ اور ہے. اس وقت ہم آپ کو ایسی ہی ایک رپورٹ سنوا رہے ہیں جس میں گاڑیوں کی بیٹریوں کے بارے میں بات ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے اس رپورٹ کو آپ کے لیے تیار کیا ہے انجم ہیرلڈ گل نے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کاروں کی منڈی میں ہائیبریڈ کاریں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی ہیں، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پوری طرح بجلی سے چلنے والی ایلون مسک کی ٹیلسا ماڈل 3 کے لیے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہ کاریں اتنی مقبول ہونے کے باوجود اپنی بیٹریوں کی قدرتی حدود رکھتی ہیں، تاہم شاید اس کا کوئی حل جلد نکل آئے. تقریباً ہر کاریں بنانے والی کمپنی مستقبل کی الیکٹرک اور ہائیبرڈ کاروں کے ماڈل اور ڈیزائن کی نمائش کر رہی ہے. بجلی سے چلنے والی تمام کاروں میں ایک بڑا سکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 300 کلومیٹر سے تھوڑا اوپر چلنے کے بعد ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے. برطانیہ میں سائنسدانوں کے ایک گروپ نے ایک نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. اس ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے. اس منصوبے سے وابستہ یونیورسٹی آف وارویک کے سائنسدان مارک ایمور سیگون کا کہنا ہے، ہمارے پاس صارفین کی ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے جن میں موٹر سپورٹس سے لے کر گاڑیاں بنانے والی جیگوار، لینڈ روور اور نسان سمیت دیگر بڑی کمپنیاں شامل ہیں. اس لیے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف شعبہ جات سے صارفین کی کتنی بڑی تعداد آ رہی ہے اور ان کی ضروریات مختلف ہیں. سائنسدانوں کی ٹیم اس ٹیکنالوجی پر دو مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے. پہلی سمت ہے مختلف ضروریات کے لیے مختلف بیٹریاں بنانا. اس میں سائنسدان کیمیاوی مادے تبدیل کر دیتے ہیں جسے انک کہا جاتا ہے. इस बारे में बात करते हुए इस मंसूबे से वाबस्ता वार्विक यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एमा केंड्रिक कहती हैं,
दिस इंक इज रियली नाइस कंसिस्टेंसी, इट्स ग्लॉसी, इट्स होमोजेनियस, इट पोर्स रियली वेल, व्हिच मींस
इस इंक को देखें तो ये बड़ी अच्छी कसाफत रखती है, चमकदार है और एक ही तरह की खसूसियात रखती है। इसको आसानी से उंडेला जा सकता है, जिसके मानी ये हुए कि जब हम इसकी तह चढ़ाएंगे तो इससे हमें बरकी लहरों की बेहतरीन तरसील होगी। हम इस इंक को तांबे और एल्युमिनियम की चादरों पर चढ़ाएंगे। इसके बाद इसको कैलेंडरिंग मशीन कहलाने वाली मशीन पर लाया जाता है और हम इस इंक के कोड को कम या ज्यादा करते हैं और इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हमें कम ताकत के सेल चाहिए या ज्यादा ताकत के। दूसरी सम्त में हाइड्रोजन से चलने वाली सेल टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिक कार के ढांचे में ही शामिल कर दिया जाता है। इस बारे में मार्क एमॉर से गॉन का कहना है, हम मुस्तकबिल में जो देख रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार और इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी के इम्तजाज को इसके हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले सेल से जोड़ा जाता है, जिससे इसकी इस्तेदाद में इजाफा हो सकता है। जब बैटरी की ताकत में कमी होती है तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला सेल इसको दोबारा चार्ज करेगा और इससे कोई जहरीली गैस भी पैदा नहीं होगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ ड्राइंग बोर्डों पर मौजूद है। मार्क एमॉर से गॉन कहते हैं,
सर, अल्टीमेटली आवर एमिंग पॉइंट इज अ बैटरी पैक, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वेयर यू नेवर हैव टू प्लग इन योर इलेक्ट्रिक व्हीकल।
आखिर में हमारा मकसद बिजली से चलने वाली कार में एक ऐसी बैटरी को लगाना है जिसके लिए आपको दोबारा इसे चार्ज करने के लिए कभी भी बिजली के प्लग तक न जाना पड़े। सो जब आप अपनी रोजाना की सरगर्मियों के लिए गाड़ी चलाते हैं तो बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती चली जाएगी और आपको दोबारा इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताहम बरतानिया के साइंसदानों का साथ ही ये भी कहना है कि बिजली से चलने वाली ऐसी गाड़ी जिसके सेल को दोबारा कभी चार्ज करने की जरूरत ना पड़े तो इसमें अभी कई साल लगेंगे। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे से आपने ये रिपोर्ट सुनी। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबके कान भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के बगैर लगता है कि कोई गुजारा ही नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा अहम मसला है जुड़ा हुआ, वो है हमारी सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का। ये सब चीजें किस हद तक खारिज होती हैं अगर इनको गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कितने खौफनाक नतीजे सामने आ सकते हैं, ये बड़ा लम्हा फिक्र है, बड़ा ही अहम मौजू भी है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है। निगत क्या बताएंगी मैं सुनने वालों को?
दुनिया में अगर देखें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन सोशल मीडिया सारिफीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में देखें तो फेसबुक सारिफीन की तादाद 33 मिलियन तक पहुंच गई है और इसमें आए रोज इजाफा भी देखने में आता है। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता एक साल में डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद में 35% इजाफा देखा गया, यानी 80 लाख सारिफीन में इजाफा हुआ। मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया तक रसाई करने वालों की तादाद में 14 मिलियन इजाफा हुआ, जो 11% से ज्यादा है। पाकिस्तान में 22% खवातीन और 78% मर्द फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में 35.1 मिलियन इंटरनेट सारिफीन में 28 मिलियन मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करते हैं। बेहजत, इस डेटा से भी अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे से लेके बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इंटरनेट सारिफीन में शामिल हो गए हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग इंटरनेट के हवाले से जो सिक्योरिटीज होती हैं या प्राइवेसीज होती हैं उनके बारे में नहीं जानते और उनको ये अंदाजा नहीं होता कि जो चीजें हम पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए वो कितने सिक्योर हैं। इसी मसले को पेश नजर रखते हुए रेडियो न्यूज नेटवर्क ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत हो रही है। मुबशिर मलिक की ये रिपोर्ट, आइए सुनते हैं।
दौरे हाजिर में जहां राब्तों के फरोग के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट्स की अहमियत बढ़ती जा रही है, वहीं बेशतर अफराद और इदारे मालूमात के तबादले के लिए इन वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन हमारी मालूमात किस हद तक महफूज हैं? इस बारे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फीन का क्या कहना है, आइए चंद सार्फीन की जुबानी सुन लेते हैं।
डिटेल्स वगैरह होती है, पर्सनल डाटा होता है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट आईपीज पे ये स्टोर हो रहा होता है, किसी के कंप्यूटर में भी स्टोर हो सकता है। تو یہ بالکل بھی سیکیور نہیں ہے.
ہم یہ فیملیز وغیرہ فرینڈز وغیرہ کے فوٹوز فیس بک پہ شیئر کرتے تو اپنے لوگ ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمارے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں, تو اس کا تو یہ فائدہ ہے.
فیس بک پر جب پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اگر پازیٹیولی آپ ایک پکچر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو کسی کے ساتھ تو بیسٹ ہے.
ایسا کوئی ڈیٹا ہے نہیں جو مطلب ہم سمجھتے ہیں اس کو سیکیور کرنا ضروری ہے. ہم نوٹس وغیرہ فائلز وغیرہ یہ سینڈ کرتے ہیں, ایسا جس میں کوئی چیز نہیں.
میرے خیال سے وہ سیکیور ہوتے ہیں تقریباً سارے میسیجز. میرے خیال سے ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے کیونکہ کمپنی والے ہمیں گارنٹی دیتے ہیں اس چیز کی کہ جو آپ کا میسیجز ہیں اور پکچرز وغیرہ ہیں وہ سارا ان کے پاس نا اتھارٹی کے پاس انہوں نے ہمیں سیکیور کرنے کی نا دی ہوتی ہے گارنٹی.
سوشل میڈیا سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ایپ ایکسپرٹ منصور احمد سمر سے اور ان سے پوچھا کہ ایک صارف سوشل میڈیا پر اپنی معلومات کس حد تک اور کیسے محفوظ بنا سکتا ہے.
جو انفارمیشن واٹس ایپ کی ہے زیادہ تر تو یہ انکرپٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہ اگر ہم دو بندوں کے درمیان بات ہو رہی ہے جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں یا کنورسیشن ہماری ہو رہی ہے تو وہ تھرو سرور سے ہو کے جائے گی ہماری. تو یہ جو سارا چینل ہوتا ہے یہ سارا انکرپٹڈ ہوتا ہے عام طور پہ. تو یہ انڈسٹری امپروو ہو رہی ہے تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ایک ذمہ دار یوزر بنے اس کے. تو ذمہ دار یوزر ہونے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ایپ آپ انسٹال کریں تو اس کو دیکھیں کہ یہ کیا کیا پرمیشن مانگ رہی ہے. اگر ایک ایپ ہے جس طرح جو ٹو ڈو لسٹ بناتی ہے یا تصویریں کھینچتی ہے اور اگر آپ سے مائکروفون کی پرمیشن مانگ رہی ہے, امیجز کی مانگ رہی ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کو نہیں دینی چاہیے, تو آپ اس کو وہ پرمیشن نہ دیں. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سینسیٹیو ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, جیسے بینکنگ انفارمیشن ہے, زپ کوڈز ہیں یا پنز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کوشش کریں کہ اس کے تھرو نہ بھیجیں, اور اگر بھیجیں تو اس کو دو یا تین پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے بھیجیں.
سوشل میڈیا کس حد تک غیر محفوظ ہے اور صارفین کا شیئر کیا گیا ڈیٹا اور معلومات کس طرح سے غیر محفوظ ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں معروف آئی ٹی ایکسپرٹ محمد مناف کہتے ہیں,
سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ انفارمیشن شیئرنگ کیا ہے اور انفارمیشن کی کرائیٹیریا کیا ہے. ہم لوگوں کو یہاں پہ ایز اے نیشن جو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے, یہاں پہ شعور ہی نہیں ہے کہ سینسیٹیو انفارمیشن اور نان سینسیٹیو میں کیا فرق ہے. جو چیز بھی آپ نے آن لائن پوسٹ کر دی, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ لائن ہو, ٹیلی گرام ہو, اٹس اے ون وے تھنگ. آپ نے اپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن کہیں نہ کہیں رکھ دی جو مختلف لوگ یا مختلف کیریئر جو ہیں ان کو ریڈ اپ کر سکتے. آن لائن تو کوئی بھی چیز آپ سیکیور نہیں اس حوالے سے. اگر آپ فیس بک کے اوپر کوئی بھی فائل شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ ایکسل کی ہو یا ڈاکیومنٹ ہو یا کچھ بھی ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں فیس بک سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, وہ فیس بک کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ماڈریٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس ڈاکیومنٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں.
محمد مناف کا ماننا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں سوشل میڈیا اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا پاکستان میں ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کے لوکل ورژن اور اس تک رسائی کے ذریعے ہم سوشل میڈیا کو محفوظ بنا سکتے ہیں.
مختلف ممالک ہو گئے, دبئی ہو گئے, یورپین کنٹریز ہیں, وہاں پہ باقاعدہ واٹس ایپ کی ایکسس دی گئی ہے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز کے پاس نہ فیس بک کی اس لیول کی ایکسس ہے, نہ واٹس ایپ کی اس لیول کی ایکسس ہے کہ وہ کوئی بھی قسم کی اس ٹائپ کی چیزوں کو جو ہے وہ روک سکے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک فرم سٹینڈ لے. جس طرح یوٹیوب کو بین کیا گیا تھا بہت عرصے تک, آپ دیکھیں اس کے بعد یوٹیوب نے ایک لوکلائز ورژن پاکستان کا نکال لیا, جبکہ وہ گوگل کے انڈر آتا ہے, واٹس ایپ فیس بک کے انڈر آتی ہے. تو اگر حکومت چاہے تو اس پالیسی فریم ورک کیا جا سکتا ہے استحکام, یا پھر گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے لیے سارا سسٹم ای پورٹل خود ہی لانچ کرے, جیسے مختلف جی سی سی کنٹریز نے کیا ہوا ہے کہ ایک ای پورٹل ہے انٹرنلی اور ساری چیزیں انکلوڈنگ پولیس چالان سے لے کے ریئل اسٹیٹ سے لے کے ہر چیز اسی پورٹل کے اندر ہو رہی ہے. یا تو اس طرح کی کوشش لانچ کی جائے جو پاکستان کے اندر ہی رہے اور اس سے باہر نہ جائے.
مبشر ملک, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
جی مبشر ملک کی آپ نے رپورٹ سنی. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند روز قبل وفاقی حکومت نے سرکاری حلقوں کو انتباہ جاری کیا ہے جس میں سرکاری افسران کو سوشل میڈیا اپلیکیشنز خاص طور پر واٹس ایپ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. حکومتی سرکولر میں سرکاری رازوں اور معلومات کی ترسیل کے لیے واٹس ایپ استعمال کرنے والے افسران کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ مخصوص اپلیکیشن نہ استعمال کریں کیونکہ یہ صارفین کی معلومات بیرونی ملک سرورز تک پہنچاتی ہیں, اس لیے انہیں محتاط رہنے کا کہا گیا ہے. بہجت, مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے اور اب سرکاری اداروں میں اور سرکاری سطح پہ بھی وہ معلومات کی رسائی اور خاص طور پر میڈیا تک رسائی کے लिए व्हाट्स एप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। कोई भी मालूम नहीं हो, आप मीडिया ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें जाके मालूम हासिल कर सकते थे, लेकिन अब इन अहकाम के बाद देखा जाएगा कि ये कितना मुतासर होता है। प्रोग्राम में यहां पर हम लेंगे एक मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आखिरी हिस्से के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, जिसमें आपकी दिलचस्पी के रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां, जिसमें आप सुनते हैं सियासत, मईशत, सकाफत, सेहत और सियाहत समेत दीगर मौजूदात पर तबसरे, इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स। तो सुनना मत भूलिए, हर हफ्ते की रात 10 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ। इसके अलावा ये प्रोग्राम आप नशर मुकर्रर के तौर पर सुन सकते हैं इतवार की शाम 6 बजे और पीर की सुबह 11 बजे सिर्फ पावर 99 के नेटवर्क से। प्रोग्राम सदाए जहां के आखिरी हिस्से में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और इस हिस्से में रिपोर्ट्स जो लेकर आ रही हैं वो आपके लिए बेहजत लेकर आएंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट हम शामिल करने जा रहे हैं ताता गंजबख्श के उर्स के हवाले से और एक फिल्म के हवाले से भी रिव्यू शामिल है। तो बेहजत पहले हमारे सामीन को ताता गंजबख्श के उर्स के हवाले से बताइएगा जो वर्जीनिया में हुआ था।
बिल्कुल निगहत, दाता साहब के सालाना उर्स की जब हम बात करते हैं तो लाहौर में दाता साहब के मजार के तरफ रौनक और मेला बिल्कुल तसव्वुर में आ बैठता है, लेकिन ये बुजुर्ग भी जमानो मकान की हदूद से मावरा होते हैं। इसीलिए जहां अमरीकी रियासत वर्जीनिया में भी बरेसगीर पाको हिंद के इन नाम पर सूफी बुजुर्ग हजरत उस्मान अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें मुकर्ररीन के पेश करदा मकाले में इस बात पर जोर दिया गया कि इस्लाम का हकीकी तसव्वुर सूफिया इकराम की तालीमात में है, न के इंतहा पसंद जमातों के नजरियात में जो दुनिया भर में इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही हैं। सालाना उर्स की इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं असफर इमाम।
हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हदिया इनात। और हजरत दाता गंजबख्श को खराज अकीदत पेश करते ये कलमात वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में बसने वाले इन मुसलमानों के हैं जो औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम से खास मोहब्बत रखते हैं, और हजरत दाता गंजबख्श के सालाना उर्स के मौके पर कई दहाइयों से यहाँ सालाना रूहानी महाफिल का अहतमाम करते आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मुनक़िद होने वाले दाता गंजबख्श के एक ऐसे ही सालाना उर्स से खिताब में मारूफ आलमीन डॉक्टर जफर इकबाल नूरी ने इस बात पर जोर दिया कि सूफिया इकराम की तालीमात ही वो वाहिद राह है जो इंसानियत को इस्लाम की तालीमात से फैजियाब कर सकता है। उनका कहना था,
अलमिया इस दौर का ये है कि इस्लाम का तारफ लोगों ने बहुत अजब तरीके से करवा दिया है और मीडिया ने इस तरह पेंट करना शुरू कर दिया है, और उसमें कुछ कसूर जो है वो हमारे अपने उन लोगों का भी है जिनको ना पहले हम नादान दोस्त कहते थे, अब तो हमको नादान दोस्त भी नहीं हमने कह सकते, उनको इस्लाम का दुश्मन ही कहा जाएगा कि जिनकी एक्टिविटीज से इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है और उससे कोई भी फायदा इस्लाम को या मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है। उन सब जितनी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जितने भी टेररिस्ट के ये इदारे और तंजीमें और तहरीकें काम कर रही हैं जो सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पे वो इस्लाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, देखा जाए तो उसका बेनिफिट एक जर्रा भी इस्लाम को नहीं पहुंच रहा है। तो इस्लाम पर जो धब्बा लग रहा है टेररिज्म का, उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जो इस्लाम का सही जो कॉन्सेप्ट है वो सूफिया इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, वो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है, वो इंतहा पसंदी के बजाय नरम रवि और इतदाल पसंदी का, वो दूसरों को के नजरियात को अकोमोडेट करने का दीन है।
इस मौके पर खिताब में मारूफ आलम दीन कारी फैज रसूल चिश्ती ने कहा कि हजरत दाता गंजबख्श ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीमात पर अमल करते हुए अपने हुस्न इखलाक से लाखों गैर मुस्लिमों को मुशरफ बा इस्लाम किया। वो कहते हैं कि
हमारी उम्मत के औलिया इकराम के सरदार गौसे समदानी शाहबाज इला मकानी हसनी हुसैनी शहजादे सैयदना अब्दुल कादर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते वाला शान के हमारे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया का ये सरदार इमाम मेहदी के ज़हूर तक गौसे आज़म रहेगा, गौसे आज़म रहेगा। सल्ले अला मुहम्मदिन
اس روپرور محفل میں مردوں، خواتین اور بچوں سبھی نے شرکت کی اور صوفیہ اکرام کے کلام سے فیضیاب ہوئے۔ بعد میں درود و سلام کے بعد لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
محمد صلی علی نبی۔
آئیے اب پروگرام کی آخری رپورٹ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا تھا، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخر میں کسی نہ کسی فلم سے یا کسی نہ کسی انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے آپ کے لیے کچھ سامان ہم لے کر آئیں۔ تو امریکہ میں گزشتہ برس صدارتی انتخابات کے دن امریکی کیا سوچ رہے تھے، اس بارے میں ایک دستاویزی فلم تیار کی پروڈیوسر جیف ڈچمن نے، اور دستاویزی فلم کا نام تھا 11/8/16۔ اس میں ایسے 16 امریکیوں کو شامل کیا گیا جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس انتخاب کے دن سارا دن کیا کیا۔ ایک دلچسپ نتیجہ سامنے آیا کہ آج امریکہ میں جو سیاسی اور ثقافتی تقسیم ہے وہ روزمرہ زندگی میں کیسے نظر آتی ہے۔ اسی دستاویزی فلم پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے گلرخ نے، آئیے سنتے ہیں۔
Did you vote today?
I voted early on
You
Friday.
Did it feel great?
Today, I'm going to vote for the first time in over 30 years.
Good morning, gentlemen.
سامین، گزشتہ سال 2016 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ اس دن کے بارے میں امریکی کیا سوچتے تھے، اس بارے میں ایک دستاویزی فلم 11/8/16 کے نام سے بنائی گئی۔ اس فلم کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جیف ڈچمن نے ایسے 16 امریکیوں کو دکھایا جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وی او اے کی نامہ نگار پینا لوپوپولو کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ اس فلم میں لبرل کالج کے طلبہ سے لے کر جنوبی ورجینیا کے قدامت پسند کانکنی کے شعبے سے وابستہ افراد کو بھی دکھایا گیا۔ اس دستاویزی فلم 11/8/16 کے پروڈیوسر جیف نے پچھلے سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے دن ووٹ دینے والوں کو دکھایا گیا۔ انہوں نے 50 ووٹروں میں 16 کو دکھایا۔ فلم سازوں کی ٹیم نے اس دن امریکہ بھر میں ووٹروں کو دکھانے کی کوشش کی۔ جیف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
We wanted it to be a broad cross-section.
فلم پروڈیوسر جیف کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو دکھایا جا سکے جن کا تعلق ملک کے متنوع جغرافیائی، نسلی اور نظریاتی طبقات سے ہو۔ اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ہیلری کلنٹن کے حامی، نیو یارک کے ایکسیک ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر الاباما کے ایک سزا یافتہ شخص سے بات کی گئی جس نے 30 سال میں پہلی بار ووٹ ڈالا۔ فلم میں ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی، میامی کا سابق فوجی اور ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کی فتح ملک کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے گی۔ جب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دستاویزی فلم میں امریکی معاشرے کی گہری ثقافتی تقسیم کو اجاگر کیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جسے میڈیا نے اکثر نظر انداز کیا۔
You know, we surround ourselves with people virtually and in real life that are like-minded, and I understand.
جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گرد ایسے لوگوں کا گھیرا بنا رکھا ہے جو ہماری طرح سوچتے اور زندگی گزارتے ہیں، میں بھی شاید ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس حقیقت کا سامنا کیا جائے کہ یہ ملک کتنا وسیع و عریض ہے، اور یہاں پر لوگ مختلف انداز میں سوچ کر فیصلے کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس فلم میں کسی بھی فریق کی طرفداری نہیں کی گئی، ہماری ساری توجہ ان 16 کرداروں پر مرکوز رہتی ہے جن کے اپنے اپنے سیاسی خیالات ہیں۔ دوسری طرف انتخابی مہم کے اشتہارات، مختلف جماعتوں کا حامی، میڈیا ان لوگوں کی رائے اور خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ان تمام پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو اقلیتوں کے کیا خدشات ہوں گے۔ جیف کہتے ہیں کہ ایک سال بعد بھی امریکہ انہی خطوط پر منقسم ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسی ہی ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ امریکی ووٹ دہندگان کو انسانی سطح پر پیش کیا جائے تاکہ سبھی طبقوں کے درمیان مکالمے کی فضا پیدا ہو سکے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی اس آخری رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں کا وقت یہاں پر ختم ہوا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ آپ ہم سے رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں یا پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com پر آپ ہمیں ای میل کیجیے. آئندہ آنے والے کسی بھی پروگرام میں آپ کے خطوط اور ای میلز کو ہم ضرور شامل کریں گے. فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے SEJ Radio. اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پیج پر جائیے اور لائک کیجیے، اور ہمارے دیگر پروگرام جو گزشتہ پروگرامز ہیں وہ بھی ضرور سنیے.
اور اس کے ساتھ ہی یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ انجینئر تھے آڈریس ریجس. تو اب اگلے پروگرام تک اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ.
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بھی نکہت امان کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات،